لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به قابل قدر اور قابل احترام عزت مآب ڈاکٹر عبداللہ صاحب حافظہ اللہ اور جامعہ محمدیہ کے تمام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ اور دیگر اس علاقے کے تمام عمائدین ادارے کے منتظمین سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہش یہی تھی کہ میں وقت پر حاضر ہوں اور اپنے اس ادارے کا پورا پروگرام دیکھوں اور سنوں لیکن حیدرآباد میں کچھ راستے بند تھے اور ہمیں وہاں کم از کم کوئی ایک گھنٹہ ضائع کرنا پڑا اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی قدر اللہ ما شاء فعل یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لیکن تین بچوں کی تلاوت سننے کا شرف حاصل ہوا اور سن کر میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اس ادارے کے حوالے سے جو نتائج ہم چاہتے ہیں جو چاہ رہے تھے اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور بچوں نے قرآن پڑھا بڑے اچھے مخارج کے ساتھ اور اچھی آواز اور لحن کے ساتھ اور بالخصوص آخری بچے نے حرم کی یاد تازہ کر دی اور ایک سما باندھ دیا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمروں میں ان کے علم میں برکت فرمائے اور ان کی اساتذہ کرام کو اللہ رب العزت اس محنت شاقہ پر جزائے خیر دے اور یہ جو ادارہ بحمد اللہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے اللہ اس جد و جہد کو قبول فرما لے اور ہمارے سب کے مرحوم بزرگ حاجی سلطان رحمہ اللہ تعالی اور جو بھی اس کے مؤسسین اور بانیین ہیں اللہ تعالی سب کو اس ادارے کا جو صدقہ جاریہ ہے وہ پہنچاتا رہے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ان سب کو اعلیٰ علیین میں اونچے درجات عطا فرمائے اور اسی طرح بلکہ اس سے بہتر اس ادارے کو اللہ رب العزت کام کرنے کی توفیق دے. چونکہ وقت کافی ہو چکا اور عشاء کا وقت بھی قریب ہے, ایک حدیث اس وقت ذہن میں آ رہی ہے, وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی اس امت کے عظیم محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الجنۃ والنار, اللہ تعالی نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا, بنا دیا, تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ پہلے جنت دیکھو اور اپنے تاثرات بیان کرو, مجھے رپورٹ دو. جبریل امین جنت دیکھنے چلے گئے اور آ کر ایک جملہ میں اپنی رپورٹ دی, الہ العالمین لا يسمع یا ما سمع عنها احد الا دخلها, یہ جنت تو نے ایسا گھر بنا دی ہے کہ جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا, وہ اور کہیں ٹھکانہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو دیکھ لے, اس کے بارے میں سن لے, تو اس کا اور کہیں جی لگے گا ہی نہیں, وہ اسی گھر کو آباد کرے گا اور کہیں اور رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسا تو نے گھر بنا دیا, اور ظاہر ہے کہ ایسا گھر ہو, ایسے محلات ہوں جن کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور ایک اینٹ چاندی کی ہو اور بیچ میں گارا جو ہے وہ جنت کی مسک مشک کا ہو, کستوری کا ہو, جس کے کینکر سارے کے سارے ہیرے اور جواہرات ہوں اور جس کی مٹی کستوری ہو, جس میں دودھ اور شہد اور شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں, جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہو نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ اعدت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے اس جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ تو کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوگا, ایسا کچھ تیار کر دیا. فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین, کسی کو معلوم نہیں, فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اس جنت میں میں نے اپنے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا بنا رکھا, ملائکہ کو بھی معلوم نہیں. تو اس گھر کے بارے میں جو سنے گا وہ اور کہاں جائے گا, بھلا وہ کہاں بسیرا کرے گا. یہ جبریل امین کے تاثرات ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل اب ذرا باہر آؤ اور جنت کے چاروں طرف جو راستہ ہے وہ دیکھو اور پھر مجھے رپورٹ دو. چاروں طرف راستہ دیکھا, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حفت الجنت بالمکار, جنت کو ڈھانپا گیا ہے بڑی سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ, راستہ بہت ہی پیچیدہ, بڑی تکلیفیں ہیں, بڑی سختیاں ہیں, بڑی مشکلات ہیں. جبریل امین نے راستہ دیکھا سارا, یہ اونچی باڑ دیکھی جنت کے ارد گرد, کہا کہ یا اللہ جو راستہ بنایا ہے اتنا کٹھن ہے یہ کہ اس کو عبور کر کے جنت میں کوئی آ ہی نہیں سکتا, جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا, اتنا یہ کٹھن راستہ, اتنا پرپیچ راستہ, تکلیفوں سے بھرا ہوا, مشقتوں سے بھرا ہوا. تو پھر اس راستے کو عبور کر کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل اب جاؤ جا کر جہنم دیکھو اور اپنے تاثرات دو. جبریل امین نے جا کر جہنم دیکھی, جہنم کے شعلے, جہنم کی آگ. نارکم ہذہ جزء من سبعین جزء من نار جہنم, جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم. جہنم کی آگ دیکھی, شعلے دیکھے, چنگاریاں دیکھی, جہنم کی گہرائی دیکھی اور جہنم کی وسعت دیکھی, تو اپنے تاثرات یہ دیے کہ الہ العالمین جو اس جہنم کا سنے گا وہ اس میں آنے کا اور رہنے کا تصور نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا گھر ہے اس میں رہا ہی نہیں جا سکتا, رہنا ناممکن. اس گھر میں کون آئے گا؟ یہ تو نے کیسا گھر بنا دیا, یہاں کون رہے گا, کون یہاں بسیرا کر سکے گا؟ یہاں تو ایک لحظہ گزارنا ممکن نہیں. یہ چمڑیوں کو جلا دینے والی آگ. ابن رجب فرماتے ہیں کہ سلف صالحین, بعض سلف صالحین جب اپنے دل پر ذرا غفلت کا غبار محسوس کرتے تو کسی لوہار کی بھٹی پہ چلے جاتے, جلتی آگ کو دیکھتے اور اس آگ میں پگھلتے لوہے کو دیکھتے. اس آگ نے لوہے کو سرخ کر دیا اور پگھلا دیا تو بے ہوش ہو کر گر جاتے کہ یہ دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو پگھلا دیا, اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم, جس میں یہ گوشت پوست کے انسانوں کو ڈالا جائے گا. تو کیا ان کا وہ حشر کرے گی, کیا سلوک کرے گی ان کے ساتھ؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیسا گھر ہے, یہاں کون رہے گا, اس گھر میں کون بسیرا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل اب جہنم کے ارد گرد جو راستہ ہے وہ دیکھو اور پھر رپورٹ دو. جبریل امین نے آ کر وہ راستہ دیکھا جس میں لذتیں ہی لذتیں اور خواہشات اور شہوات. کہا کہ یا اللہ راستہ ایسا ہے کہ ہر کوئی اس راستے پہ چلے گا اور چل کر اس گھر میں داخل ہوگا. یہ راستہ بڑا لذیذ ہے, بڑا میٹھا ہے, اس راستے میں بڑی خواہشات کی تکمیل ہے, پھر تو ہر شخص اس راہ پر چلے گا. بڑی کشش ہے اور بڑی جاذبیت, ہر بندہ اس راستے پہ چلے گا, یہ راستے کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچے گی اور وہ چلے گا, اور اس پر چل کر اس گھر میں داخل ہوگا. یہ حدیث مکمل ہو گئی. چند مسائل اس میں قابل توجہ ہیں. نمبر ایک, جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور یہ حدیث اس بات پر صریح ہے. لما خلق اللہ الجنت والنار, جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم پیدا کر دی, یعنی پیدا ہو چکی. بعض عقل پرست لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا داخلہ صدیوں بعد ہونا ہے اور وہ ابھی سے پیدا کر دی جائیں, یہ ایک عبث کام ہے. ابھی سے آگ روشن جل رہی, حالانکہ داخلہ صدیوں بعد ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. جنت کی نعمتیں ابھی سے پیدا کر دی گئیں, درخت, باغات اور نہریں اور یہ چاندی اور سونے کے محلات ابھی سے بنا دیے گئے, حالانکہ داخلہ قیامت کے دن ہونا ہے صدیوں بعد. تو یہ ایک عبث کام, لیکن نہیں, یہ عقل پرستوں کی باطل سوچ, ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دے دی اس گھٹی میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا فرض ہے. جنت بن چکی ہے اور جہنم بن چکی ہے. ہاں اس کے فائدے بھی ہیں. فائدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کر ہمیں ایک بشارت دے دی کہ یہ گھر بن چکا ہے. ایک تو یہ نا کہ جنت بنے گی اور ایک جنت بن چکی تم خوش ہو جاؤ. یہ ایک یقینی خبر ہم میں عمل کا جذبہ پیدا کرے گی کہ یہ نہیں کہ جنت بنے گی پتہ نہیں کب بنے گی, نہیں جنت بن چکی, تمہارے گھر تیار ہیں, تم اس میں داخلے کی فکر کرو اور تیاری کرو. جہنم بھی بن چکی اور یہ اس کا تعارف ہے, اتنی گہری اتنی وسیع, ایسی اس کی آگ ایسے اس کے شعلے, تاکہ تم ڈر جاؤ اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں کرو. یہ ایک عظیم فائدہ ہے جنت اور جہنم کے بنائے جانے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا کر کچھ لوگوں کو خوش کرنے کا اور کچھ لوگوں کو نفسیاتی طور پر سزا دینے کا فیصلہ فرمایا. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں, اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ, جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے اور قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کا اخروی ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے, بکرۃ وعشیہ, صبح اور شام, یعنی ہر روز دو دفعہ اللہ تعالی اس کا آخرت کا ٹھکانہ اس کو قبر میں دکھاتا ہے. ان کان من اہل جنہ, اگر وہ جنتی ہے تو عرضت علیہ الجنہ, اللہ اس کو دکھاتا ہے کہ میرے بندے یہ دیکھ یہ تیرا گھر ہے, یہ تیری ضیافت کا سامان ہے تیرے لیے تیار کی, یہ تیری حوریں ہیں, یہ تیرے باغات ہیں, یہ تیرا گھر ہے. تو یہ قبر کے اندر اس بندے کو خوش کرنے کا انتظام, یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کا ایک انتظام. کس طرح بندوں سے پیار کرتا ہے, قبر میں نعمتیں میسر ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اخروی جو گھر ہے جو ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھاتا ہے. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو قبر میں تو مار پڑی رہی مگر ساتھ یہ نفسیاتی عذاب کہ اللہ تعالیٰ صبح اور شام اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے کہ تو ابھی قبر میں پڑا ہے, کل جب قیامت قائم ہوگی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا, دیکھ لے یہ آگ کے شعلے دیکھ لے اور جہنم کا یہ خوفناک عذاب دیکھ لے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے, اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو بنا رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے کچھ بندوں کو اور خوشی عطا فرمائے اور کچھ بندوں کو اور نفسیاتی مار مارے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ روزانہ دو بار دیکھیں, کیا ان کی حالت ہوگی, کیا ان کی کیفیت ہوگی. اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت پہلے ہی دے دی, پہلے ہی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں, فرمایا کہ دخلت الجنہ فرعیت فیہ الرمیصا, میں جنت میں داخل ہوا, یہ آپ کا خواب ہو سکتا ہے, میں نے جنت میں ایک خاتون کو دیکھا, رمیصا نامی, یہ سیدنا انس بن مالک کی والدہ, ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, بڑی ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بخشی کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل کر دیا. کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہمارا ایمان نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا, یہ بھی ایک خواب کا قصہ ہے, میں نے ایک بڑا عالی شان محل دیکھا, بڑا عالی شان, بڑا خوبصورت. میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ کاش یہ محل میرا, یہ دل میں خیال پیدا. میں نے جبریل سے پوچھ لیا کہ یہ محل کس کا ہے. جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا. میری امید اور قائم ہوگی کہ میں بھی قریشی ہوں. میں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ قریشی کون ہے. کہا کہ یہ قریشی نوجوان امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ ان کا محل. فرمایا کہ میری طبیعت للچائی کہ اس محل کو اندر سے دیکھوں, اور میں نے یہ خواہش کی تو محل میرے لیے کھول دیا گیا اور میں محل میں داخل ہو گیا. فرمایا کہ عمر, میں نے دیکھا کہ تیری حور بیوی تیرے محل میں وضو کر رہی, تو میں وہیں سے باہر آ گیا, مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. کہ عمر بڑا صاحب غیرت, جناب عمر پھوٹ پھوٹ کے رو دی کہ علی کا غار ہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا. تو یہ دیکھیں, یہ بشارت, محل موجود ہے, عمر کا محل موجود ہے. رمیسا کو دیکھا میں, بلال سے کہا کہ انی سمعت خشفت انا علیک فی الجنہ, کہ بلال تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی جو دمک ہے وہ جنت میں گونجتی, جنت میں سنائی دیتی, تم کیا عمل کرتے. تو یہ بشارتوں کے پہلو, بہت سے صحابہ کو یہ بشارت دی گئی. کچھ صحابی ایسے بھی ہیں کہ جن کو جنت کے میوے اللہ تعالیٰ دنیا میں کھلاتا تھا, یہ اس کی محبت کے انداز اور جنت کو بنانے کے فائدے ہیں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی خبیب رضی اللہ عنہ جب گرفتار ہوئے, دراصل ان 10 صحابہ میں شامل تھے جن کو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جاسوسی کے لیے بھیجا کہ ذرا ٹوہ لگاؤ کہ مشرقین کیا کر رہے. جنگ بدر میں انہوں نے خوب جوتے کھائے, 70 قتل ہو گئے, اب وہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے, تو تجسس کرو وہ کیا تیاری کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. قصہ طویل ہے, بہرحال یہ گرفتار ہو گئے. چونکہ خبیب نے جنگ بدر میں عامر نامی مشرق کو قتل کیا تھا, تو گرفتار ہونے کے بعد جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے بھاری قیمت لے کر جو عامر کے بیٹے تھے ان کے آگے ان کے ہاتھوں بیچ دیا. انہوں نے خرید کر اپنے گھر میں انہیں قید کر دیا تاکہ ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اس کو قتل کر کے لیں. کوٹھڑی میں بند کر دیا اور بھاری سنگل پاؤں میں باندھ دیے, کوٹھڑی کو مقفل کر دیا اور انتظار کرنے لگے کہ یہ جو حرمت والا مہینہ گزر جائے تاکہ ہم ان کو صلیب پر لٹکا کر قتل کر دیں اور اپنے باپ کا بدلہ لے لیں. اس گھر کی ایک خاتون کا بیان ہے کہ واللہ ما رأیت اسیرا خیر منہ قط, اللہ کی قسم میں نے خبیب سے اچھا کوئی قید ہی نہیں دیکھا, میں نے خبیب سے اچھا کوئی قید ہی نہیں دیکھا. یہ خاتون بعد میں اسلام لے آئی تھی کہ میں نے خبیب سے اچھا کوئی قید ہی نہیں دیکھا. ایک دن میں نے اس کی کوٹھڑی میں جھانکا کہ دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے, تو رہی تو فی یدہ قطف من عنب, میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تازہ انگوروں کا گچھا ہے اور وہ انگور کھا رہا ہے. حالانکہ مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ انگور اس کو کس نے دی؟ باہر پہرا ہے, نہ کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے نہ یہ باہر جا سکتا, اور بوجھل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, کوٹھی مقفل ہے اور باہر پہرے دار کھڑے ہیں. یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ انہ الرزق رزقہ اللہ ایاہ, یہ جنت کے میوے جو اللہ اپنے بندے کو اس کوٹھی میں پہنچا رہا ہے. تو جنت بن چکی ہے, اس کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے اس طرح محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے. خبیب رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ سے کیسی دوستی بنا رکھی تھی اور کیسا پیار اللہ تعالیٰ سے کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھڑی میں اپنے بندے کو جنت کے میوے پہنچا رہے ہیں. تو جنت بن چکی ہے اور یہ اس کے فائدے ہیں, تاکہ ہمارا شوق بڑھے, رغبت بڑھے. جہنم بھی بن چکی ہے تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے لرز اٹھیں. اس کا تعارف بھی کرا دیا گیا کہ جو جہنم بنی ہے اس کا یہ تعارف ہے, ڈر جاؤ اور خبردار ہو جاؤ. تو یہ پہلا فائدہ اس حدیث کا, ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ جنت اور جہنم تیار ہو چکی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جنت کا تعارف, جبریل امین نے کیا فرمایا کہ یا اللہ ایسا گھر تو نے بنا دیا ہے کہ ہر کوئی اس گھر کو آباد کرے گا, وہ کہیں اور رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اتنا بہترین گھر, اتنی نعمتیں, اتنا عالی شان یہ جنت, ایسا شاندار گھر, اور کوئی شخص بھلا کہاں جائے گا؟ سب لوگ اسی گھر میں رہنا پسند کریں گے, وہ اور کہیں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکے. یہ جنت کی نعمتوں کا تعارف, اعددت فیہا لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اس جنت میں بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا. اب یہ جنت تیار, یہ عالی شان نعمتیں تیار, شوق اپنے دل میں پیدا کیجیے اس جنت میں داخل ہونے کا. جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا. ہمارا شوق دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے اور دنیا کے لیے محنتیں تگو دو ہم کر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کی کون سی نعمت ایسی ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہو؟ شادی کرتے ہیں تو بیوی, ٹھیک ہے ایک سامان گھر میں مل گیا, لیکن بیوی کی بد اخلاقی, الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو اس برائی سے پاک ہو. کون سی نعمت ہے جو کامل؟ یہ آپ کے باغات کھڑے ہیں, اس میں تازہ میوے پیدا ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن خدشہ تو ہے نا کوئی سانپ نہ نکلے, کوئی بچھو نہ ہو, کوئی موزی جانور نہ ہو, چوری چکاری, پہرے دار رکھو, اور کبھی نقصان کا ڈر, ہوا چلی پتہ چلا پھل جھڑ گیا سارا, ہر اندیشے موجود. کون سی چیز دنیا کی ایسی ہے جس کی بہتری برتری میں کمال ہو اور اس کے لیے ہم مست ہیں اس کو کمانے میں, اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور وہ جنت جس میں کمال ہی کمال, کوئی نقص نہیں, نہ کوئی اندیشہ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی غم, نہ کسی قسم کا کوئی ڈر. یہاں ایک مچھر ہم پر غالب آ چکا ڈینگی, اور ہم اسے ڈرتے ہیں, یہ ٹھکانہ بنا ہے ایسا کوئی؟ خطرے ہی خطرے, خدشے ہی خدشے. جنت میں کوئی خطرہ نہیں, اور اتنی پاکیزہ نعمتیں, یہ جنت تیار, جبریل امین فرماتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں سنے گا وہ کہیں اور رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا, اسی گھر کو ٹھکانہ بنائے گا. تو آئیے ہم بھی یہ تصور اپنے اندر جاگزین کر لیں اور اس گھر کو ٹھکانہ بنانے کی تگ و دو کریں. من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ تین کام ہیں. نمبر ایک, ارادہ آخرت. ارادہ آخرت کر لو, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے مقیم بن جاؤ. یہ ٹھکانہ ایک عارضی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابی عبداللہ بن عمر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل, کہ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم مسافر, یا ایک راستہ عبور کر رہے. آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو اپنا گھر آپ کو یاد آتا ہے, تو کوشش کرتے ہیں اپنا کام سمیٹوں اور جلدی گھر پہنچوں. جس راستے کو عبور کرتے ہیں اسے عبور کر کے آپ چلے جاتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں آپ اپنے خیمے گاڑ لیں یہیں رہوں گے. یہ تعلق دنیا سے قائم کر لو, دنیا میں اس طرح رہو لیکن ذہنی طور پر, قلبی طور پر, عملی طور پر مقیم آخرت بن جاؤ. سلف صالحین کو لذیذ نعمت دنیا کی دیکھتے تو ان کو جنت یاد آ جاتی کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی, پھر وہ فکر ان پر قائم ہو جاتی. ایک صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ, تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ شاب کان ہمہ الآخرہ, یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ کا محور آخرت تھی, دنیا کا نہیں سوچتا تھا. ایک دن پیارے پیغمبر کی ایسی خدمت کی کہ آپ خوش ہو گئے. فرمایا کہ ربیعہ سل توڑتا, مانگو, کچھ سوال کرو, تمہیں عطا کیا جائے گا. ربیعہ نے اتنی بڑی گارنٹی سنی تو کچھ سوچنے کی مہلت طلب کی کہ میں کیا مانگوں. سوچا اور ایک فیصلہ کر لیا, اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے. ربیعہ کیا سوچا؟ اب ربیعہ کے سامنے دنیا بھی تھی, دنیا کا فقر بھی تھا, فاقہ بھی تھا, پیٹوں پر پتھر باندھنا, گھر والوں کا بھوکا رہنا, دنیا مانگ لیتے, کوئی باغ مل جائے, کوئی فیکٹری مل جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری گارنٹی تھی جو مانگو گے عطا ہوگا. مانگا تو کیا مانگا؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری مانگ اور طلب یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے اور جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. جنت مل جائے اور جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے, یہ میری طلب. تو دیکھیں, ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ آخرت کے مقیم, دنیا کی چیزیں دیکھتے اور تصور میں وہاں پہنچ جاتے. یہ قاسم بن محمد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک آخر ہم سے سبقت کس چیز میں لے گئے. وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کی شہرت اس دنیا میں قائم ہے. آخر کس چیز نے انہیں یہ شہرت دی؟ شہرت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ تمیز اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. یہ میں سوچا کرتا تھا اور ایک دن میں نے اپنا جواب پا لیا. ہوا یہ کہ ایک جگہ دعوت تھی, کھانا کھا رہے تھے, رات کا وقت ہے, چراغ بجھ گیا, تو میزبان چراغ لے گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ 5-10 منٹ لگے, چراغ ٹھیک ہو گیا, واپس آ گیا, کمرے میں روشنی ہو گئی, تو میں نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری, داڑھی بھیگی ہوئی, چہرہ تر ہے. بس میں نے اپنا جواب پا لیا کہ یہی چیز ہے جس نے عبداللہ کو یہ شہرت دی, عبداللہ بن مبارک کو, انہیں یہ تمیز دیا کہ جب چراغ بجھا, کمرے میں تاریکی ہوئی, تو ان کو قبر کے اندھیرے یاد آ گئے کہ یہ دنیا کے اندھیرے اتنے گہرے ہیں, جب ایک گڑھا کھود کر منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا تو وہاں کیسی ظلمتیں ہوں گی اور کیسی تاریکیاں ہوں گی, پھر آخرت کی ظلمتیں کیسی ہوں گی کہ بندے کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا, بس دنیا کا اندھیرا دیکھا تو ذہن قبر کے اندھیرے کی طرف پہنچ گیا, اور ذہن آخرت کے اندھیرے کی طرف پہنچ گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہ گئیں. یہ صالحین کا وتیرا تھا کہ وہ ہمیشہ آخرت کے ہو کر رہے, اور کوئی ایسی چیز دیکھتے تو انہیں آخرت یاد آ جاتی. تب یہ جنت کا تصور ہمارے سامنے آ گیا, اس کی طلب کے لیے تگ و دو کرنی. تو نمبر ایک ارادہ ہے آخرت, بس اعلیٰ سعیہ, اور دوسری بات یہ ہے پھر کوشش کرے اور وہ کوشش آخرت کی ہو, جنت کی ہو. معنی کوشش کی دو قسمیں, کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں مگر وہ کوشش جنت کی نہیں ہوتی, اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اور وہ جنت کی ہوتی. کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, مگر ان کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں, امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف ہیں, محنت تو بہت ہو رہی, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن یہ سعیہا سعیہا نہیں ہے, یہ واقعتاً آخرت کی کوشش نہیں. یہ کوشش تو کر رہا ہے اپنی قوم برادری کی کہ نماز پڑھوں گا جیسے باپ دادا پڑھتے تھے, قوم برادری پڑھتی ویسے ہی پڑھوں گا, جیسے مولوی صاحب پڑھتے ہیں, پیر و مرشد پڑھتے ہیں, وڈیرا پڑھتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز اتباع کے قابل ہے؟ امام الانبیاء کی نبوت کا سورج چمک رہا ہے اس آدھے نصف السما پر, روشنی موجود ہے, آپ کا عمل موجود ہے, آپ کی سنت موجود ہے, آپ کا طریقہ موجود ہے. اسے چھوڑ کر اگر برادری کا طریقہ, آبا اجداد کا طریقہ اپناؤ گے, یہ کوشش ہے مگر یہ کوشش آخرت کی نہیں ہے, آخرت کی کوشش نہیں. آپ نے جانا حج کرنے, اس کی کوشش کیا ہے؟ آپ حج کا ویزا لیں, حج کا ٹکٹ لیں, اس جہاز پر بیٹھیں جو جدہ جا رہا ہے, مکہ جا رہا ہے, مدینہ جا رہا ہے, یہ کوشش صحیح ہے. لیکن ارادہ آپ کا حج کا ہو, ٹکٹ آپ پشاور کی لے لیں اور پشاور کے جہاز میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے اتنے ہزار روپے بھی خرچ کیے اور جناب سفر بھی کیا, مکہ نہیں آیا, مکہ خاک آئے گا. کوشش ہے تمہاری لیکن یہ کوشش مکہ والی نہیں. بس اعلیٰ سعیہا, بڑے اس میں ایک قابل غور دعوت ہے, ارادہ آخرت ہو اور کوشش بھی آخرت کی کرے. اور آخرت کی کوشش کی ایک ہی اساس ہے کہ تمہارا عمل مطابق ہو کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس دوسری کوئی اساس نہیں. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تمہید کے اور مقدمے کے دو ٹوک بات کہی ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی, بس. رسول کی اطاعت نہیں کی, کس کی کر رہے ہو؟ جس کی مرضی کرو, باپ دادا کی کرو, کوئی امام بنا کر اس کی کرو, قوم برادری کی کرو, جس کی مرضی کرو, چلتے رہو, ریاستیں کرتے رہو, ٹکریں مارتے رہو. یہ سعیہا سعیہا نہیں ہے. کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت کر, اور اللہ کی اطاعت تک رسائی اس شخص کی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بن جائے. تو اس نقطے پر بارہا غور کرو, تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو کہ ہم سے مطلوب کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. یاد رکھو بدعتی انسان بدعت پر عمل کر کے جتنا دوڑے گا, عمل کر کے آگے بڑھے گا, اتنا وہ جنت سے دور بھاگتا جائے گا. سنت پر عمل کرنے والا اگر وہ اقتصاد پر بھی قائم ہے تو وہ جنت کے قریب جا رہا ہے. ابن مسعود کا قول ہے کہ سنت کے مطابق دو نفل بدعت کے مطابق لاکھوں نفلوں سے بہتر. نفل تو آپ پڑھ لیں لاکھوں, اپنے طور پر مطمئن ہے کہ میں نے لاکھوں نفل پڑھ رکھے, مگر جس قدر نفل پڑھو گے جنت سے دور بھاگتے جاؤ گے, صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ گے. لیکن یہ دو نفل جو سنت کے مطابق ہیں یہ آپ کو جنت کے قریب کریں گے اور صراط مستقیم کے قریب کریں گے. یہ نقطہ انتہائی اہم ہے, ارادہ آخرت ہو اور کوشش بھی آخرت کی ہو, کوئی دوسری کوشش نہ ہو. اور پھر تیسری چیز یہ ہے وہ مومن ان کے وہ بندہ موحد بھی ہو, مشرک نہ ہو, توحید پر ہر لحظہ قائم ہو. یہ توحید ایسی چیز نہیں ہے کہ ابھی ہو اور ابھی نہ ہو کام چل جائے گا. پھر نماز ہے, نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھو گے, ظہر پڑھ لی اب دو ڈھائی تین گھنٹے کوئی ذمہ داری نہیں, عصر آئے گی عصر پڑھیں گے, عصر پڑھ لی اب مغرب آئے گی مغرب پڑھیں گے. لیکن ایمان کے لیے یہ بات نہیں, توحید کے لیے یہ بات نہیں. توحید ہر لحظہ شرط ہے, ہر سانس کے ساتھ آپ کو موحد ہونا ضروری, یہ ایک اساس. پھر یہ راستہ آسان نہیں. جبریل امین نے جنت کو دیکھا, پھر جنت سے باہر اس باڑ کو دیکھا, جنت کے راستے کو دیکھا. یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے, دنیا کو چھوڑ کر ایک واجبی تعلق رکھو لیکن اصل ارادہ آخرت ہو. ارادہ آخرت کرو گے تو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی, بعض اوقات جان کی قربانی, بعض اوقات جان کی قربانی. خباب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام بھی تشریف فرماتے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں, یہ مکہ کا واقعہ ہے, بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں اور ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ رب العزت اب آسانیاں اور مدد اور نصرت بھیج دے, اپنی رحمت بھیج دے, دعا کر دیجیے. فرمایا کہ خباب ابھی سے ابھی سے ان من کان قبلکم یوزع المنشار علی مفرق رأسہ, تم میں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, انہوں نے توحید قبول کی, اسلام قبول کیا, ان کو بلا لیا گیا, وقت کے حاکم نے بلا لیا اور ان کے سر کے وسط میں آری رکھی اور آری کو چلانا شروع کر دیا. آری کو چلاتا رہا چلاتا رہا حتیٰ کہ چیرتے چیرتے پاؤں تک لے گئے اور وہ صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. جنت کا راستہ کٹھن ہے, ایسا مرحلہ آ سکتا ہے, ایسا وقت آ سکتا ہے. بلال حبشی کو گرم کوئلوں پر گھسیٹا نہیں گیا, گرم کوئلوں پر لٹایا نہیں گیا, لٹا کر اوپر بھاری سلے رکھی گئی. کسی نے پوچھا بعد میں, بلال جب گرم کوئلوں پر تمہیں لٹاتے بھاری پتھر رکھتے تو جان کم چھوٹتی تھی؟ فرمایا کہ جب میری پیپ اور میرا خون نکل کر کوئلوں کو بجھا دیتا پھر مجھے چھوڑتے. یہ جنت کا راستہ, یہ مرحلے آ سکتے. ایک بار امیر عمر نے اپنی خلافت کے دور میں بلال سے کہا کہ میں آپ کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ نیکی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی اور میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا, کوئی ریاکاری نہ ہو جائے. لیکن آپ چونکہ امیر المومنین ہیں اور امیر المومنین کا ہر حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے, تو آپ تنہائی میں کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر بس چیک کر لیں, کپڑا نہیں اٹھاؤ گے. یہ ایک عبادت, ایک نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہوں یہ قائم رہے. لیکن آپ نے یہ بات کہہ دی تو آپ ہاتھ ڈال کر چیک کر لیں, ہاتھ ڈالا اور امیر عمر جیسے بہادر انسان کی چیخ نکل گئی کہ بلال تمہاری کمر میں تو گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں, ہڈیوں کا پنجر, یہ کٹھن راستہ جنت کا راستہ, ایسے مراحل آ سکتے. جبریل نے یہ راستہ دیکھا, کبھی جان کی قربانی کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی, کٹھن راستہ. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تم کیا سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ذرا بیٹھ کے سوچو تنہائی میں کہ تم نے اب تک جنت کے لیے کیا کیا ہے. سوچو ذرا, کیا تمہاری محنت ہے, کیا کیا ہے تم نے؟ بیٹھ کے سوچو, جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں, جب تک سابقہ قوموں کی مثالیں نہ آ جائیں, انہیں جھنجھوڑا گیا, انہیں فاقوں میں مبتلا کیا گیا, ان پر فقر آیا, فاقے آئے, تکلیفیں آئیں, انہوں نے جنگیں لڑی, زخموں سے چور ہوئے, تو یہ جنت کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں. تب جبریل نے یہ راستہ دیکھا اور کہا کہ یا اللہ, یہ راستہ ایسا ہے, اس راستے کو عبور کر کے جنت میں کون داخل ہو سکے گا؟ ٹھکانہ ایسا ہے, ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ میں اس ٹھکانے میں بسیرا کر لوں, اور رہنے کا تصور ہی نہیں. مگر راستہ ایسا ہے کہ اسے عبور کر کے کوئی جنت میں آ ہی نہیں سکتا. یہ جبریل امین کی رپورٹ. تو پھر آؤ, اگر جنت کے مشتاق ہو, طلبگار ہو, اور طلبگار بننا پڑے گا, دوسرا راستہ ناقابل برداشت, تو اس کے لیے ہم محنت شروع کریں. یہ ہم نے نصوص سنے, حدیثیں سنی, قرآن کی آیتیں سنی, کچھ خوف دل میں پیدا ہوا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان, من خاف ادلج من ادلج بالغ المنزل, جس شخص کے دل میں خوف آ جائے, یہ خوف اس کے دل میں گھر کر گیا, تو ادلج, اسی وقت وہ تاریک رات کا سفر شروع کر دے گا. آپ نے مثال ایک مسافر سے دی, مسافر منزل پہ پہنچنا ہے لیکن رات بڑی اندھیری ہے, تنہا ہے, جنگل کا سفر ہے, جانوروں کا خوف ہے, سردی کی شدت ہے, سیاہ ترین رات ہے, چاند کی چاندنی بھی نہیں ہے, مگر منزل پر پہنچنا ہے. اگر اس کو منزل کی واقعی طلب اور تڑپ ہے, اسی وقت وہ گھر سے نکلے گا اور سفر اختیار کر لے گا. یہ مثال ہے جنت کے طالب کی. اگر منزل جنت ہے تو پھر کٹھن راستوں سے نہ گھبراؤ. یہ نہ کہو کہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو پھر نماز شروع کروں, یہ نہ کہو کہ رمضان آئے گا تو رمضان سے شروع کر دوں. نہیں, ابھی سے, ابھی سے اس رات کی تاریکی میں داخل ہو جاؤ, مانا عمل شروع کر دو, جدوجہد شروع کر دو, عمل کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو. اپنے پروردگار سے تم اپنی عمر کا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آئے کہ تم رمضان تک جیو گے, ریٹائرمنٹ کی زندگی تک جیو گے تم. نہیں, پتہ نہیں موت اگلے سانس میں آ جائے. ہر سانس پر دو دفعہ انسان کے لیے موت کا امکان ہے. جو سانس اندر کو کھینچ رہے پتہ نہیں باہر نکال پائے یا نہ پائے, جو باہر کو نکال رہے پتہ نہیں اندر کھینچ پائے یا نہ پائے. ہر سانس پر دو دفعہ موت کا امکان کھڑا. تو پھر یہ بات غلط ہے کہ میں جناب حج کرنے جاؤں گا پھر میں توبہ کر کے سیدھا ہو جاؤں, پتہ نہیں حج کا موقع ملے یا نہ ملے. نہیں, من خوف ادلج, جس کے دل میں یہ خوف آ گیا کٹھن راستے کی صعوبت کا, پھر وہ انتظار نہیں کرتا, فوراً وہ سفر شروع کر دیتا ہے. رات کی تاریکی, رات کی ٹھنڈک, یہ رات کے اندھیرے اور اس کی تنہائی اور جنگلی جانوروں کا خوف, کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ منزل اس کو نظر آ رہی, اس نے منزل تک پہنچنا ہے. منزل جنت ہے, دور ہے یہ منزل. اس رات کے راہی بن جاؤ, اپنے آپ کو ڈال دو عمل صالح کے راستے پر. آگے آپ نے فرمایا, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. لوگوں, یہ سفر اختیار کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر منزل جنت ہے تو یہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی. اللہ کا سودا جنت ہے، بہت ہی قیمتی. لَمَوْضِعُ سَوْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِي، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ اگر پوری دنیا تم کو مل جائے، دنیا کی دولتیں، اثاثے، سونے، چاندی، پانی، باغات، شربتیں اور یہ معدنیں سب تمہیں مل جائے، تم ان کا مالک بن جاؤ اور ساری دنیا کا سودا کرو، ساری دنیا کا سودا کرو. ہم نے بعض ایسے پلاٹوں کے بارے میں سنے جن کی قیمت اربوں میں نہیں کھربوں میں، ایسے ایسے پلاٹ. پوری دنیا مل جائے، سب کا سودا کر دو، پورا سونا آپ کے پاس ہو بیچ دو، چاندی آپ کے پاس ہو بیچ دو، پٹرول آپ کے پاس ہو بیچ دو، کتنی دولت آپ کمائیں گے، کتنا پیسہ آپ کے ہاتھ آئے گا، یہ پیسہ اللہ کو پیش کر دو کہ یا اللہ یہ سارا پیسہ لے لے اور جنت کی ایک بالشت جگہ دے دے، ایک بالشت. فرمایا کہ یہ ساری قیمت جنت کی ایک بالشت کا سودا نہیں بن سکے گی، ایک بالشت. الا ان سرعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے، اللہ اپنے فضل سے دے گا، عطا فرمائے گا. اس کے لیے سعیدہ سعیہ کوشش کرو جو واقعی جنت کی کوشش ہو، تاکہ تمہیں صحیح صلہ مل سکے، صحیح تم کو صلہ مل سکے. تو یہ میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں، بات پھیلتی جا رہی جو جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، ذہن میں اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. جبریل کو جہنم دکھائی گئی، رپورٹ کیا تھی؟ یا اللہ یہ کیسا گھر، یہاں کون رہے گا، کون رہے گا، یہاں کوئی نہیں رہے گا. اچھا جبریل، جہنم کا راستہ دیکھو، ارد گرد کی جو باڑ ہے وہ دیکھو. جبریل نے وہ دیکھی، راستے میں لذتیں، زنا، چوری، سود، شراب، خواہشات ہی خواہشات، ایک کشش، ایک جاذبیت. اب جبریل نے عرض کیا کہ یا اللہ راستہ ایسا ہے کہ سب اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے اور چل کر جہنم میں داخل ہوں گے، راستہ ایسا. پھر کیا معنی اس کا؟ مختصر بات یہ معنی یہ ہے کہ جہنم کا راستہ عبارت ہے خواہشات نفس سے، کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے، نفس کی خواہشات کو آگے رکھے، قرآن و حدیث کو پیچھے رکھے. بڑا خطرناک راستہ ہے، اس کا انجام جہنم. خواہشات کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ خواہشات، حرام کمانا، سودی کاروبار کرنا، زنا، شراب نوشی، رزق حرام کھانا، یہ سب خواہشات، اور انسان ان پر چلے، ان کو اپنائے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم. کچھ لوگ ان چیزوں سے نفرت کرتے، زنا سے، چوری سے، سود خوری سے، مگر ان کی خواہشات اور طریقے کی. ان کی خواہش کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت پر نہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر، یہ بھی خواہش کی قسم. وہ اس طرح خواہشات کو مقدم کرتے، چوری نہیں کرتا، ڈاکے نہیں ڈالتا، سودی کاروبار نہیں کرتا، زنا کے قریب نہیں جاتا، شراب نوشی نہیں کرتا، مگر خواہشات کی حاکمیت ایسی ہے کہ اعمال صالحہ میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا. بس پیر و مرشد کی باتیں، امام کے فتوے، فلاں مولوی صاحب کے ملفوظات، برادری کی باتیں، انہیں اپنے اعمال پر نافذ کرتا ہے. یہ بدترین قسم. اور اللہ تعالیٰ نے انہی خواہشات کا ذکر کیا ہے سورہ نازعات کی ان آیات میں جو شروع میں آپ نے سنی، اما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، جو شخص حد سے بڑا، شریعت کے تعلق سے حد سے بڑا، اور دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، یہ خواہشات دنیا کو، قوم برادری کو، آبا اجداد کو ترجیح دی امور آخرت پر. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈر گیا مقام رب سے، مقام رب کا سوچے اور ڈر جائے، مبتلا خوف ہو جائے. مقام رب کیا ہے؟ اس کے دو معنی. ایک معنی رب کا مقام کہ وہ خالق اور مالک ہے، مدبر اور رازق ہے، سمیع و بصیر اور خبیر ہے، جبار اور قہار ہے، یہ رب کا مقام ہے. ڈر جائے اس سے، یہ خوف اپنے اندر پیدا کر لے. اور دوسرا یہ کہ رب کا مقام قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے، اس کا سوچے اور ڈر جائے. چھوٹی سی ایک حدیث آخر میں سن لیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سامنے وہ صحابہ تھے جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، ابن حبان کی روایت ہے. تو آپ نے ان حبشہ کے مہاجرین سے پوچھا کہ تم نے کوئی حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو، کوئی عجیب واقعہ دیکھو تو ہمیں سناؤ. حبشہ کے مہاجرین سے کہا کوئی عجیب چیز، کوئی عجیب واقعہ، کوئی قصہ دیکھا ہو تو سناؤ. جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا جعفر عبد المطلب، میں نے ایک واقعہ دیکھا بڑا عجیب جس کو میں فراموش نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، حبشہ کی بوڑھی عورت، اپنے سر پہ سامان لادے جا رہی تھی. ایک حبشی بدماش گھوڑے پر سوار پاس سے گزرا، اسے شرارت سوجی، اس نے اس عورت کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی، گٹھڑی بھی گر گئی اور سامان بکھر گیا. اب وہ عورت اپنا سامان چن رہی اور وہ حبشی کہہ کے لگا رہا. اس عورت نے کہا کیف بکا یا غدر، اے بدماش تو نے آج یہ حرکت کی اور اپنے زعم میں ایک مذاق کر لیا اور میں تیری ماں کے برابر، مجھے گرا دیا تو نے اور چلا جائے گا. اس دن کیسے چھوٹے گا اذا وضع اللہ الکرسی، جب اللہ تعالیٰ عدل کی عدالت لگائے گا، بجمع الاولین والآخرین، اور اللہ تمام اولین و آخرین کو جمع کر لے گا اور پوری کائنات کے سامنے تجھے اور مجھے کھڑا کرے گا اور بے انصاف کا فیصلہ فرمائے گا. جا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ہچکیوں کی آواز سنی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے موتیوں کی جڑیاں بہ گئیں. یہ مقام رب کا خوف، مقام رب کا، اس کی عدالت اس کے سامنے کھڑا ہونا کہ اے بدماش اللہ تعالیٰ تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی، اور آج کے قصے کا اللہ عدل قائم کرے گا. آج تو چلا جائے گا، اس دن کیسے جائے گا، کیسے چھوٹے گا جب تک تجھے عدل فراہم نہ ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے، اور مقام رب کے خوف کا عملی تقاضا یہ ہے کہ بنا نفس عن الہوا، اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جائے، بس پھر اپنے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو قائم کرے، نفس کی خواہشات کو نہیں، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو قائم کرے. ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو سن لو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت. یہ راستہ کٹھن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے سنت کی راہ پر آپ چلیں اور آپ کی برادری ہی نہ مانے، آپ کا بائیکاٹ کر دے، آپ کو رشتہ نہ دے، سوشل بائیکاٹ کر دے، ہو سکتا ہے باپ آپ کو کمرے میں بند کر کے ڈنڈے مارے، راستہ کٹھن ہو سکتا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن سنت کا راستہ اپنا لے. اپنا لیا، اپنا لیا، اس میں صعوبتیں آئیں گی ضرور، آزمائشیں آئیں گی، لیکن قائم رہے پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ شخص اس پر پیج راستے کو، پر خطر راستے کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مندرجات پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.